الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا صلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى اله واصحابه نجوم الهدى قادة التقى اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وقال الله تبارك وتعالى من يشتري لحو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم وقال الله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إلى آخر الآية صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں, ویسے بحیثیت صدارت پر نام لکھ دیا تھا لیکن مجھے چونکہ بخار بہت ہے, آپ لوگوں کی محبت تھی اور آپ نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ مجھ تک پہنچ کر کے دعوت کا اہتمام کیا تھا. محبت کا تقاضا یہی تھا کہ چاہے بیماری ہو لیکن میں حاضر ہو جاؤں, تو میں نے کچھ دوائیاں بھی لے لی لیکن بہرحال طبیعت چونکہ اس وقت ساتھ نہیں دے رہی ہے, میں نے درخواست کی کہ اگر اس پروگرام کے بیچ میں مجھے بھی تھوڑا سا پروگرام دے دیا جائے بجائے اخیر کے تو بہت ہی بہتر ہوگا, اور انشاءاللہ اخیر میں تو ہمارے حضرات اکابر حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ, حضرت مولانا خلیل صاحب مد اللہ فیوزہم, حضرت مفتی عبد الرشید صاحب دامت برکاتہم اور اکابر یہاں موجود ہیں, انشاءاللہ یہ لوگ نتائج پر بھی گفتگو کریں گے اور جو موضوع طے کیے گئے ہیں ان موضوعات پر بھی کچھ بات کریں گے. میں نے جتنی آیتیں پڑھی ہے اگر ان آیات کی تفصیل میں جاؤں تو بہت وقت ہوگا, میں نے تو بطور تبرک کے ان آیات کو پڑھ دیا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مزاج ہے کہ جب کسی کتاب کو شروع کرتے ہیں تو پہلے کوئی آیت لے آتے ہیں تاکہ بعد والی کتاب جو ہیں وہ اس آیت کی شرح بھی بن جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے قرآن سے پہلا استدلال بھی ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ بطور برکت کی آیت کا ذکر بھی ہو جائیں. تو میں نے بھی ان آیات کو بطور تبرک کے پر دیا ہے, ورنہ ان آیات پر گفتگو کی جائیں تو بہت طویل مسائل ہیں. ہمارے اکابر نے اس وقت دنیا میں جتنی چیزیں لہو و لعب کے اعتبار سے وجود میں آ رہی ہے ان تمام کو میشتری لہو الحدیث سے ثابت فرمایا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آیت ہے میشتری لہو الحدیث اور اس سے یہ تمام چیزیں جو انسان کو اللہ سے غافل کر دیں. لہو و لعب کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ سے غافل کر دیں اس کو لہو و لعب کہا جاتا ہے. تو اس آیت سے جتنی چیزیں وجود میں آئی ہے چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو یا موبائل ہو یا انٹرنیٹ ہو یا اس کے علاوہ جتنی اس وقت کی خرافاتی باتیں سامنے آ رہی ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ سے بڑے فائدے ہیں. میں اس کی تقریر یوں کرتا ہوں کہ اس مہما اکبر من نفعہما, اس میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا نفع ہے, اور وہ نفع یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر اور ویب سائٹ پر اگر کوئی بیان ڈال دیا گیا تو امت اس سے مستفیض ہو رہی ہے, کوئی درس ڈال دیا گیا تو امت اس سے مستفیض ہو رہی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان بیانات سے ان کتابوں سے جو ہیں استفادہ کرنے والے ہیں کتنے. مثلا ایک بیان رکھ دیا گیا یا ایک درس رکھ دیا گیا بخاری شریف کا یا کتابیں رکھ دی گئی تو کتنے ہیں جو اس سے استفادہ کرنے والے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر سروے اور حساب کیا جائے تو شاید آدھا فیصد نکل سکتا ہے کہ جو استفادہ کرنے والے ہوں گے, اور 99.5% وہ لوگ ہیں جو استفادہ کرنے والے نہیں ہیں. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھ لیں کہ گندی فلمیں اور غلط تصویریں اور غلط تصویروں کا حال تو یہ ہے کہ بالکل برہنگی کے ساتھ تصویروں کو پیش کیا جاتا ہے. اس سے استفادہ کرنے والے 99% لوگ ہیں. اور بلیک بیری نے تو دنیا کو تباہی کر دیا ہے کہ جس کے اندر نہ انٹرنیٹ کی ضرورت ہے نہ ویب سائٹ کی ضرورت ہے, سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. میں صرف آپ کو حوالہ دے دوں, مجھے چونکہ نہ لمبی تقریر کرنا ہے, بیچ میں ہوں, نہ لمبی تقریر کرنا ہے. مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کی ایک تقریر آئی ہے اسی ویب سائٹ پر اور فیس بک کے اوپر. یہ جو فیس بک پر اپنی جو تصویر رکھی جاتی ہے اس تصویر سے دنیا میں کتنے نقصانات ہو رہے ہیں, کیا سے کیا ہو رہا ہے. آج جو ہماری لڑکی ایک کے دوسرے کے ہاتھ میں چلی جا رہی ہے, میرا کرناٹکا جانا ہوا, میرے ایک شاگرد ہیں اس علاقے میں کام کر رہے ہیں, اچھا خاصا ہلیال کے علاقے میں کام کر رہے ہیں. آپ تعجب کرو گے, بڑا افسوس مجھے ہوا جب ان کی باتوں کو میں نے سنا. ہماری مسلمان کی 35 بچیاں اسی ویب سائٹ اور فیس بک کی بنیاد پر اور مخلوط تعلیم جو کالج کی تعلیم دی جا رہی ہے, جس میں مسلمانوں نے بجائے اس کے کہ اپنی کوئی اسکول اور اپنی کوئی کالج اپنا کوئی مدرسہ شروع کرتے, مخلوط جو غیر مسلموں کے ساتھ تعلیم ہو رہی ہے, جس کے نتیجے میں ابھی یعنی 2009 سے لے کر 2011 کے ستمبر تک کی میں بات کر رہا ہوں, یعنی پونے تین سال قریباً ہوئے, پونے تین سال میں مسلمان کی 35 بچیاں غیر مسلم بن کر کے غیر مسلم سے نکاح کر لیا. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ان خاندانوں سے ملاقات کراؤں, وہ موجود ہیں, آپ ان کے والدین سے ملاقات کریں, میں آپ کو ملاقات کرا سکتا ہوں, جو خون کے آنسو رو رہے ہیں جب اپنی بیٹی کو کسی مندر میں گھنٹہ بجاتے دیکھ رہے ہیں. اسے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اسکولوں پر اور اپنی گھاری کمائی کو بجائے شادیوں کے اندر لاکھوں روپے کے اسراف کرنے کے اور فضول خرچیاں کرنے کے, یہ مسلمان اپنی کمائی کو اللہ کی مخلوق پر استعمال کرنے والا بنے. یاد رکھو, صرف مدرسے ہی پر خرچ کرنا کوئی باعث ثواب نہیں ہے, صرف مسجد ہی میں خرچ کرنا کوئی باعث ثواب نہیں ہے, بلکہ اگر اس نیت سے تم نے خرچ کیا کہ مسلمان بچیوں کی اور بچوں کی زندگی بچ جائیں, ان کے ایمان کی حفاظت ہو جائیں, اس نیت سے اگر آپ نے اسکول یا جو یونیورسٹی یا کالج یا کوئی دارالاقامہ جس کو ہاسٹل کہا جاتا ہے کہ جس میں رہ کر ہماری بچی محفوظ طریق پر تعلیم حاصل کرے, ہمارا لڑکا محفوظ طریق پر تعلیم حاصل کرے, خدا پاک کی قسم, خدا پاک کی قسم, ان علماء کو پوچھ لیجئے مسجد کے خرچ پر اللہ جتنا ثواب دے گا اس سے زائد خرچ اللہ آپ کو اس پر عطا فرمائے گا. اور اگر آپ نے اپنی بیٹی کے نکاح میں لاکھوں کا خرچہ کر دیا, میں آپ کو بھروچ ضلع کا ایک واقعہ بتاؤں, جہاں دوسرے ہی دن میری حاضری ہوئی, تیسرے دن میری حاضری ہوئی, وہاں کا واقعہ مجھے سنایا گیا کہ ایک صاحب نے اپنی بیٹی کے نکاح میں, وہ انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے, اور اپنی بیٹی کے نکاح میں 17 لاکھ روپے خرچ کیے. تعجب ہوگا آپ کو اس بات پر کہ صرف ایک دن سے قبل یعنی شادی سے 2 دن پہلے جو مہندی پارٹی رکھی گئی تھی اس کے اندر 2,22,000 کا خرچہ کیا, اور بمبئی سے مہندی لگانے والی کو بلایا گیا. اور آپ اس سے بڑھ کر تعجب کرو گے کہ 8 دن نہیں گزرے کہ اس بچی کا نکاح طلاق ہو گئی, اور طلاق محض اس بنیاد پر ہوئی کہ اس بچی نے یوں کہا کہ میرا تو کسی اور سے انگلینڈ میں تعلق ہے, میرے باپ نے زبردستی نکاح کرایا. ایسی کتنی بچیاں ہوگی, ایسے کتنے بچے ہوں گے کہ جو غلط لائن پر, وہ اسی ویب سائٹ فیس بک اور یہ چیٹنگ کے مسائل اور یہ موبائل کے مسائل, کبھی ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھتے تھے تو ہم بچے کو اٹھا سکتے تھے, اب تو موبائل دیکھ رہا ہے, ہمیں کیا پتا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے. موبائل کی دنیا نے امت کو تباہ کر دیا, اس لیے اس میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے. لیکن لوگ ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ مول صاحب کریے ہوں اوے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. واقعتاً ہمارے مدرسوں میں بھی یہ بہت بڑا سوال ہے کہ سارے طرف سپروائزر کے رکھنے کے باوجود طالب علم قابو میں نہیں آ رہا ہے. اگر آپ ان کی چیکنگ بھی کریں گے تو یہ ایسی جگہ ڈال دے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا اور پھر نکال لے گا. مسئلہ مشکل ہے, اس کا ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے, وہ یہ کہ جگہ جگہ پر نوجوانوں کو جمع کر کے اور نوجوان بچیوں کو پردے میں جمع کر کے
ان کے سامنے اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم، موت کا استحضار، آخرت کی فکریں، جوان کی ذمہ داریاں، جوان لڑکیوں کی ذمہ داریاں، ایک لڑکی کے بننے پر معاشرے کا بننا، ایک لڑکی کے بننے پر ایک سوسائٹی کا بننا، ایک ماحول کا بننا، ایک سماج کا بننا، اگر اس کا بار بار کام کیا جائے، بار بار کام کیا جائے، ایک مرتبہ سے کام نہیں ہوگا، مسلسل محنت اگر قطرہ قطرہ گرتا ہے تو پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی. اگر ہماری مسلسل محنت رہی تو ہماری بچیاں اور بچوں کے پتھر دل کے اندر بھی یقیناً سوراخ ہو جائیں گے. اس لیے موبائل کی دنیا سے ہٹانے کا، یا کم سے کم اتنا تو ہو جائے گا کہ وہ ان موبائل کو غلط استعمال نہیں کرے گا. چلو استعمال تو کر رہا لیکن غلط استعمال نہیں کرے گا. تو یہ تو موبائل کی خرابیاں ہیں جو قرآن کریم سے بھی ثابت ہو رہی ہے. میں نے کہا تھا کہ مولانا تقی صاحب کا ابھی فیش بیان بالکل آیا ہوا ہے جو مولانا نے اسی مضمون پر جوان بچوں اور جوان بچیوں کو سامنے رکھ کر کے یہ بات کہی ہے اور بڑی تفصیل سے اس میں گفتگو فرمائی ہے اور قرآن اور حدیث سے اس مسئلے کو ثابت فرمایا ہے کہ اس میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے. اس کو اگر آپ کو مل جائے تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں. جگہ جگہ کا حال بڑا عجیب عجیب ہے. ہم چونکہ مسلسل مختلف جگہوں پر جانا ہوتا ہے، حالات کو جب سنتے ہیں تو سوائے رونے کے اور کچھ فائدہ نہیں ہوتا، سوائے رونے کے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے تسلسل کے ساتھ محنت کی جائے. رہ گیا عورت کا مسئلہ. عورت جہاں مظلومانہ زندگی گزار رہی تھی وہ آج اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام تو دیا ہے، لیکن اس مقام کے ساتھ ساتھ اب بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ مرد اور عورت کے حقوق کو بیان کیے جائیں جو قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. مرد کو بھی چاہیے کہ اپنے عورتوں کے حقوق کو ادا کریں اور عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی خدمت کے جذبات رکھیں. اللہ کے نبی کا ایک جملہ جو بخاری شریف میں ہے، اگر اس کو اپنے دل پر لکھ لیں تو کبھی ظلم کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ادو حق کہ حق کنا اللہ. بہت چھوٹا سا جملہ ہے، ادو حق کہ حق کنا اللہ. فرمایا تمہارا حق تم ادا کر دو اور کوئی تمہارا حق نہیں دے رہا ہے وہ اللہ سے مانگو، تم سب کے حق ادا کرو. آج سارے جھگڑے کیوں ہیں؟ میرا نبی جو نفسیاتی مسئلہ بول رہا ہے نا، یہ نفسیاتی مسئلہ بول رہا ہے میرا نبی. اللہ کے نبی سے بڑھ کر نفسیات جاننے والا کوئی نہیں تھا. چچا عباس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان مکے کے سردار ہیں، مکہ تو فتح ہو گیا اور سردار کو کچھ نہیں ملا ہے، کوئی عہدہ دے دیجئے نا. ان کی طبیعت میں تھوڑا تعریف کی چاہت بھی ہے، آپ ذرا کوئی عہدہ دے دیجئے ابو سفیان کو تاکہ ایمان پختہ ہو جائیں. ایمان تو لائے ہیں لیکن ابھی پکا نہیں ہے. تو حضرت نے ایک عجیب اعلان فرمایا، من دخل دار ابی سفیان فلہ آمینہ. فرمایا پہلے اعلان یوں کیا کہ جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے اسے امن، پھر اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے مکان میں داخل ہو جائے اسے امن. تو ابو سفیان کہنے لگے اللہ اکبر، میرا مکان اور کعبۃ اللہ دونوں برابر کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی پر اللہ کے حبیب پر پکا ایمان لے آئے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ. سیاست سیکھنا ہو تو میرے نبی سے سیکھو. کسی کے دل کو توڑ کر سیاست نہیں ہو سکتی، کسی کو ذلیل کر کے سیاست نہیں ہو سکتی ہے. سیاست نام ہے سب کو لے کر چلنا، سب کو جوڑنا، دشمن کو بھی جوڑیں، دوست کو بھی جوڑیں، اسے سیاست کہا جاتا ہے. ہمیں تو سیاست کرتے بھی نہیں آتا ہے. بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفسیاتی بات ارشاد فرمائی. دنیا کے سارے فساد کی بنیاد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سب میرا حق دیں میں کسی کا نہ دوں. بنیاد کیا ہے؟ سب میرا حق ادا کرے. شوہر چاہتا ہے بیوی میرا حق دے اور بھائی تو نہ ہوں گمے تم کروں چال ہے. یہ تو مرا تابے تھے نے آویلی چھ لاکھ روپیہ خرچوں کی دلو چاہیے نہ پاچھو. میں وہ میرا حق دے میں کسی کا نہ دوں، اور بیوی بھی یہ چاہ رہی ہے کہ وہ میرا حق دے میں اس کو نہ دوں. دونوں کی سوچ غلط ہو گئی. استاذ یہ چاہتا ہے کہ طالب علم میرا حق دے چاہے میں نہ دوں اس کو پڑھاؤں نہیں، اور طالب علم یہ چاہتا ہے کہ استاذ میرا حق دے چاہے میں بھروں یا نہ بھروں. رعایا یہ چاہتی ہے کہ حکومت ہمارا حق ادا کرے چاہے ہم فرما برداری نہ کریں، اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ رعایا ہماری خدمت کرے چاہے ہم اس کے ساری دنیا کے جھگڑوں کی بنیاد یہی ہے کہ لوگ ہمارا حق دیں میں کسی کا نہ دوں. اور میرا نبی کہہ رہا ہے تم سب کے حق کو دے دو اور اپنا حق اللہ سے مانگو, مسئلہ سیدھا سیدھا ہے, دنیا کے جھگڑے سارے ختم. میاں بیوی کے اندر یہ مسئلہ اگر ہم سمجھ لیں مسئلہ سارا ختم ہو جاتا ہے. باپ کہہ رہا ہے کہ اولاد میرا حق دے, اولاد کہہ رہی ہے باپ میرا حق دے, کوئی کسی کے حق کو ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور جہاں تک مسئلہ ہے تعلیم کا اور تعلیمی تنزلی, تو یقیناً ہے ہمارے اندر تعلیمی تنزلی تو یقیناً ہے, دین کے اعتبار سے بھی تعلیمی تنزلی ہے, دنیا کے اعتبار سے بھی تعلیمی تنزلی ہے. دونوں اعتبار سے ہماری تعلیم میں بڑی کمزوریاں چل رہی ہے. دنیاوی تعلیم میں تو اب کچھ فروغ ہوا, ابھی کچھ بیداریاں آئی اور الحمدللہ ہمارے کچھ بچے اب تعلیم میں چلنے لگے. کوئی لائر بن رہا ہے, کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے, کوئی کیا بن رہا ہے, کوئی کیا بن رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ سب کے سب مخلص بننے والے ہو. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پڑھتے تو ہیں لیکن بعد میں اخلاص ختم ہو جاتا ہے. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ابراہیم صاحب اندوری دامت برکاتہم ہم کو اکثر سبق میں سناتے تھے کہ علامہ اخلاص اور علامہ مخلص ہائی وے پر سفر کر رہے تھے, دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. یعنی اخلاص جو ہے وہ دنیا سے ختم ہو گیا. ہمیں مسلم شریف کے سبق میں حضرت اکثر یہ جملہ سنایا کرتے تھے. تو بھائی ڈاکٹر بن کر کے آتا ہے اخلاص نہیں. میرے ملنے والے ایک بڑے ڈاکٹر ہیں میرج کے اندر, اب تعجب کرو کہ کارڈیولوجسٹ اسپیشلسٹ ہیں اور روزانہ وہ دو تین آپریشن کرتے ہیں, روزانہ بائی پاس کے وہ دو تین آپریشن کرتے ہیں. ان کی زندگی میں آپ کو بتاؤں کبھی 25 سال کی عمر کے بعد آج 65 سال کی عمر ہو چکی ہے, ان کی تہجد فوت نہیں ہوئی. اور عجیب مسئلہ میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ مجھے یہ بتایا کہ مولانا تحدیث نعمت ہیں, میں کوئی اپنی برائی کے لیے نہیں کہتا, وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹروں میں یہ مزاج پیدا ہو جائے. فرمایا میں نے 35 آپریشن بائی پاس کے فری کیے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. آپ کڑی والا صاحب کو شاید پہچانتے ہوں گے, ہمارے گجرات کے ہیں وہ, اس وقت سیشن کورٹ احمد آباد کے جج ہیں. اس سے پہلے انکلیشور میں رہے, چھوٹا ادے پور میں رہے, فلاں جگہ رہے, بہت ساری جگہوں پر, اور بڑے امین, بڑے دیانتدار, اور ایسا مسلم جج میں نے نہیں دیکھا. حالات جب چلے تھے تو میرا خود دورہ ہوا تھا احمد آباد, چھوٹا ادے پور, فلاں اور فلاں. میں جب چھوٹا ادے پور گیا تو ان سے خلوت میں میں ملا, میں نے کہا کہ ابھی جو آپ کے سامنے ہندو مسلم کے قومی فسادات کے جو کیسز آ رہے ہیں آپ اس میں کیا رول ادا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے سب کے سامنے تو بولنے سے مجھے منع کر دیا, لیکن خلوت میں انہوں نے بتایا کہ اسلامی بھائی جب مظلوم ہو کر کے آتا ہے تو میں کوئی کڑی نکال کر کے اس کی رہائی کی فکر کرتا ہوں, لیکن اگر وہ ظالم بن کر کے آتا ہے تو پھر میں میرے ہندو بھائی کا بھی تعاون کرتا ہوں. یہ اسلام ہے, اسلام نے ہم کو یہی سکھایا ہے. اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ چاہے اپنا ہو اور ظالم ہو تو بھی اس کا فیور کرو. وہ اس وقت احمد آباد کے جج ہیں سیشن کورٹ کے. آپ تعجب کرو گے, صرف ظہر کی نماز آن ڈیوٹی ہونے کی بنیاد پر وہ بغیر جماعت کے پڑھتے ہیں, باقی چاروں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس کے ساتھ مہینے کے 3 دن لازم ہیں, سال کا چلہ ان کا لازم ہے, اور اس سے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں قریباً 12 مرتبہ محمد الرسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے. بھائی ایک دنیا دار ہو کر بھی اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہیں تو کر سکتا ہے, کس نے منع کیا؟ ایک ڈاکٹر, ایک لائر, بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے بچے آئی ایس میں آئے, ہمارے پاس یہ عہدہ جو ہے بالکل خالی پڑا ہوا ہے. ہمارے پورے گجرات کا آپ سروے کر لیں تو آئی ایس آفیسر میں میں نے جو سروے کیا ہے, میں نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ کتنا ہے. ہمارے پورے گجرات میں آپ دورہ کر لیں تو صرف 12 آدمی ہیں جو آئی ایس آفیسر ہے ہمارے گجرات میں, اور وہ بھی ابھی جا کر کے 12 ہوئے ہیں, ورنہ اس سے پہلے تو صرف 7 آدمی تھے مسلمانوں میں. جب ہمارے اندر آئی ایس آفیسر نہیں ہے تو کلیکٹر بھی نہیں ہو سکتا, ڈی ایس پی نہیں ہو سکتا. ان عہدوں پر آنے کے لیے آئی ایس کا کورس کرنا ضروری ہے, اور آپ اس کورس کو بہت جو ہے بڑا نہ سمجھے. میں آپ کو بتاؤں اس کورس کو چلانے والے کرناٹکا کے صاحب مسلمان ہیں, وہ اس کورس کو چلا رہے ہیں, اور میرے پاس 4 مرتبہ آئے, وہ بک بھی دے گئے. فرمایا مولانا بہت سستا کورس ہے, صرف 1.25 لاکھ میں 1 سال کے اندر ہمارا بچہ آئی ایس آفیسر بن سکتا ہے, اور آپ بچہ دیجئے، ہم ایک سال میں اس کو آئی ایس کے وہ سارے قوانین پڑھا کر کے اس کو سیدھے دہلی کے اندر ایگزام دلا دیں گے، وہ ہمارا بچہ آئی ایس آفیسر بنے گا، صرف لاکھ سوا لاکھ کا خرچہ ہے اور اس کے اندر ہمارا بچہ آئی ایس آفیسر بن کر کے آئے گا، وہ کلکٹر بنے گا، وہ ڈی ایس پی بنے گا، وہ ان عہدوں کو سنبھالے گا، تو ظاہر سی بات ہے مومن کچھ نہ کچھ تو اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ انصاف کی نظر سے دیکھے گا۔ یہ تو دنیا کی تعلیم کا مسئلہ ہوا، دینی تعلیم کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ عمومی طور پر ہمارے مدارس میں اور اسٹیٹ کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، اور گجرات کے بچے کہتے ہیں 20% 30% 40%، کہاں گئے بچے؟ ہمارے بچوں نے کیا کیا؟ یا تو کوئی بچہ اسٹیشن پر گھوم رہا ہے، یا کوئی بچہ بازاروں میں کھیل رہا ہے، یا کوئی بچہ پالنپور والے جو ہیں وہ ہوٹلوں میں بیٹھ رہے ہیں، یا فلاں جگہ اور فلاں جگہ۔ ہمارے بچوں کو نہ دینی تعلیم کا شوق ہے نہ دنیا کی تعلیم کا شوق ہے۔ اللہ ہمارے بچوں میں شعور پیدا فرمائے، یہ مستقبل کے بننے والے ہمارے بچے ہی ہو سکتے ہیں۔ کسی ملک کو ترقی دینے کے لیے بروہوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جوانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر جوانوں کے پاس علم ہے تو وہ بہت کچھ کام کر سکتے ہیں، اور دینی اعتبار سے تو بے شمار اشکالات ہیں۔ میں اپنے ان بچوں کو، چونکہ یہ تو دینی مجلس ابھی ہو رہی ہے، وہ دنیا کی مجلس تو ابھی کل پرسوں ہونے والی ہے، ابھی یہ بچے جو تقریریں کر رہے ہیں تو وہ دینی جو ہیں مضامین کو لے کر کے آ رہے ہیں، میں میرے ان بچوں سے گزارش کر دوں اور بھی جو لوگ ہیں کہ آپ گہرائی اور گہرائی کے ساتھ علوم حاصل کریں۔ دنیا اس وقت بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، بہت ترقی کر چکی ہے، اس دنیا کو اب آپ غافل دنیا اور جاہل دنیا نہ سمجھیں، یہ ہم سے زیادہ انٹرنیٹ سے علم لے رہے ہیں، ان کے پاس علم بہت زیادہ ہے، یہ نالج بہت زیادہ لے رہے ہیں، اس لیے ان سے زیادہ ہمارے پاس تحقیقی علوم ہونے چاہیے، ورنہ اس وقت باطل طاقتیں دنیا کے اندر صیونیت کی شکل میں، یہودیت کی شکل میں، یہ ان مختلف شکلوں میں سازش کرتے کرتے اسلام کو کینسل لگانے پر آئی ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہمارے علماء نے گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر کے علم حاصل نہیں کیا تو یاد رکھو قیامت کے دن نبی کا ہاتھ ہوگا اور میرا غریبان ہوگا۔ اگر نبی نے دھکا دے کر جہنم میں ڈال دیا تو پھر بچانے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام کے تحفظ اور حفاظت کے لیے بہت محنت سے پڑے۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کر دوں۔ میرا انگلینڈ جانا ہوا، مانچسٹر میں مجھے ایک سوال ہوا، اور وہ سوال یہ ہوا کہ آیا کیا عورتوں کو زلفے بال رکھنا جائز ہے اور بال کٹوانا جائز ہے؟ میں نے کہا قطعاً نہیں، یہ نہیں ہے۔ تو کہا بخاری شریف کی روایت سے ثابت ہے۔ میں نے کہا بتا دیجئے آپ بخاری شریف کی روایت۔ تو انہوں نے بخاری جلد ثانی لے آئے میرے پاس اور وہ روایت کھولی، کتاب المغازی کی وہ روایت ہے جس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ جو ہے اپنی میٹنگ بلائے ہوئے تھے، اب میں جاؤں یا نہ جاؤں، اس سلسلے میں میں اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لینے گیا۔ تو اس وقت حضرت حفصہ غسل کر کے نکل رہی تھی، وہ نوسا تہا تختر، اور نوستن کہتے ہیں کٹے ہوئے بالوں کو، یعنی ان کے کٹے ہوئے بالوں سے وہ پانی ٹپک رہا تھا، قطرات ٹپک رہے تھے۔ میں نے اپنی باجی سے، میں نے اپنی آپا سے، اپنی بڑی بہن سے مشورہ کیا کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، تو بہن نے فرمایا جاؤ۔ مفسر روایت ہے جس کو میں یہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ ان کا استدلال اس روایت سے تھا کہ بال کٹے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ مستورات میں یہ بیان دے کر گئے کہ عورتوں کو بال کاٹنا جائز ہیں، اور مستورات میں حدیث سے ثابت کر کے گئے۔ وہ مولوی صاحب کہنے لگے جنہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا، کہ میں نے اسی وقت آنے والے مولوی صاحب کے سامنے ہی عورتوں کو یہ کہہ دیا پس پردہ کہ دیکھو اس مسئلے میں تحقیق ہوگی، اس کے بعد آپ کو ایک قدم اٹھائیں، فیور کا مسئلہ مل گیا ہے، کہیں ابھی کے ابھی سارے جو ہیں بال کٹوانے کے لیے نہ چلی جائیں، اس لیے اس مسئلے پر تحقیق ہوگی۔ میں نے میرے حضرت کی دعائیں، میرے حضرت کی برکتیں، حضرت شیخ یونس صاحب دامن برکاتہم العالیہ، فتح الباری میں حافظ ابن حضر نے، علامہ ابن بطال نے اپنی شرح کے اندر اس مسئلے کو چھیرا ہے، اور وہاں اس بال کے کاٹنے کی وجہ لکھی ہے۔ بس میں صرف اسی پر اپنی بات ختم کر دوں۔ وہ بال کاٹنے کی دو وجہ لکھی ہے، ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ ازواج مطہرات کثرت سے حج اور عمرہ کرتی تھی، اور کثرت سے حج اور عمرہ کرنے کی بنیاد پر بال کٹتے کٹتے اوپر تک آ گئے تھے، ایک وجہ تو یہ لکھی ہے، اور دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ ازواج مطہرات نے یہ سوچا کہ جب اللہ کے حبیب دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب ہمارا تو دائمی نکاح حرام ہو گیا، ہم تو کسی سے اب نکاح کر ہی نہیں سکتے، تو بال کا لمبا ہونا، طول شعر جو ہیں، لمبا بال ہونا، یہ تو زینت کی علامت ہے، اور جب میرے نبی نہ رہیں تو اب زینت کی ضرورت کیا ہے؟ تو انہوں نے زینت کو ختم کرنے کے لیے بال کٹوائے ہیں، اور ہماری عورتیں زینت کو بڑھانے کے لیے بال کٹوا رہی ہے، تو اس روایت سے استدلال کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ علامہ ابن بطال رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا ہے. بہرحال یہ ہمارے طلبہ کو میں گزارش کروں گا کہ علم میں گہرائی پیدا کریں، گہرائی پیدا کریں، بہت اندر تک جائیں، اس لیے کہ دنیا بہت ایڈوانٹیج ہو چکی ہے، اور آپ اگر سطحی علوم کو لے کر جاؤ گے، اور یاد رکھو میرے عزیزو، صرف یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ میرے حضرت نے فرمایا، میرے حضرت کو میں مانتا ہوں، کوئی سامنے والا تھوڑی مانتا ہے، میرے حضرت کو میں مان رہا ہوں، آپ تھوڑی مان رہے، آپ کے حضرت کون ہوتے ہیں؟ کینیڈا کی اندر یہی مسئلہ پیش آیا، مدینہ مسجد کے اندر میں نے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی ایک جو ہے ایک مثال پیش کی، حضرت کی ایک حدیث کی روشنی میں میں نے کچھ وضاحت جو حضرت کی تھی وہ پیش کی، تو دو صاحب آئے میرے پاس بیان کے بعد، اور ماں عبداللہ صاحب کا پودروی دامت بلکاتم بھی حضرت بھی وہاں تھے، اور دونوں آئے، انہوں نے اپنا انٹروڈکشن مجھ سے کرایا کہ جناب دہلی سے ہیں، جناب لاہور سے ہیں، اور پھر انٹروڈکشن کے بعد کہنے لگے کہ ابھی جو آپ نے حضرت شیخ کے نام سے بات پیش کی، تو حضرت شیخ کوئی نبی تھے کہ ان کی بات پیش کر رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے کہا، میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیے حدیث اپنی جگہ حدیث ہے، لیکن حدیث کی وضاحت کے لیے اکابر کے کلام کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ دیر میں نے گفتگو کی، تو پھر اس کے بعد وہ رفع یدین پر آ گئے، تو مولانا حضرت ماں عبداللہ صاحب نے مجھے ہاتھ مارا کہ بھائی کھانے میں دیر ہو رہی ہے، چلیے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی فلاں جگہ میں اترا ہوا ہوں، اب وہاں آ کر کے کل آپ مجھے مل لیجئے. بہرحال میرے حضرت اور تیرے حضرت سے اب کام چلنے والا نہیں ہے. اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی بات نہ ہو، قرآن اور حدیث میں گہرائی پیدا کرو. اللہ جل شانہ تمام حصہ لینے والے بچوں کو خوب علوم سے مالا مال فرمائے، ہمارے مدارس کو خوب کامیاب بنائے، اور یہ جو ایک طویل مدت کے بعد ایک جلسہ منعقد ہو رہا ہے اس انجمن کا اور اس مدرسہ ہائی اسکول کا، اللہ اس کو اور دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. بھائی یہاں کے بارے اکابی تشریف لائیں، اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید با وفا حضرت حافظ اسماعیل صاحب خلوری رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میں بہت پہلے سے واقف ہوں، اور ان کی بڑی کرامتیں بھی ہیں، اگرچہ اس میں کچھ کرامتیں نہیں آئی ہے، بہرحال کچھ خواب کے مسائل اس طرح تو کچھ باتیں آئی ہے، اور انہی کی نسبت پر حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ یہاں تشریف لائے تھے، اور 10 دن کا یہاں قیام فرمایا تھا، اور حضرت نے اسی وقت فرمایا تھا کہ یہ کھولور نہیں ہے، یہ دھولور ہے، یعنی دھول بہت اڑ رہی تھی، تو حضرت نے فرمایا یہ کھولور نہیں ہے، یہ دھولور ہے. اور ہمارے حضرت نے جب یہاں سے گزشتہ سال گزرے تھے، تو حضرت نے فرمایا کون سا گاؤں آیا؟ تو ہم نے کہا کہ حضرت کھولور ہے. فرمایا ہمارے حضرت تھانوی علی رحمان نے اس کو دھولور کہا تھا، اور میں اس پر ایک بات کہتا ہوں، یعنی حضرت نے فرمایا میں اس پر ایک بات کہتا ہوں کہ دھولور بزرگوں کی زبان سے نکلا ہے، اللہ علم کی دھول اڑنے کی جگہ بنا دے اس کو. یہی سے گزشتہ سال گزرے تھے، اور حضرت نے یہ جملہ فرمایا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، اس انجمن ہائی اسکول کو خوب خوب ترقیاں عطا فرمائے. دونوں علوم کی اس وقت ضرورت ہے، علوم دینیہ بھی ہمارے پاس ہو، علوم دنیاویہ بھی ہمارے پاس ہو. اللہ جل شانہ ہم تمام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح پکے مطیع اور فرما بردار بنائے. میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے ذمہ داروں کو، یہاں کے متعلقین کو، یہاں کے علماء کو، اور یہاں کے ٹیچرس کو، اور یہاں کے متعلمین اور اسٹوڈنٹ کو. اللہ سب کو عافیت عطا فرمائے. چونکہ مجھے بخار ہیں، اس لیے مجھے مجبوراً بیٹھنا پڑا بیچ کے اندر. وصلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا رحم اللہ.